بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیں کہ اہل کتاب، آؤ ایک منصفانہ کلمے پر اتفاق کر لیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، آپس میں ایک دوسرے کو خدائی کا درجہ نہ دیں، اور اس کے بعد بھی یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی گواہ رہنا کہ ہم لوگ حقیقی مسلمان اور اطاعت گزار ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیت 64 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسین مسگری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ہمارا انٹرنیٹ پہ پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا، اس کے بعد پروگرام بزم دوستاں پیش کیا جائے گا، پھر پروگرام یادوں کے جھرکے آپ سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیں، انشاءاللہ 31 اکتوبر 2021 سے ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جائیں گی، شام کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جائیں گی، اور ہماری رات کی تیسری اور آخری نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جائیں گی۔ فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ صلہ رحم کرو چاہے ایک گھونٹ پانی ہی سے کیوں نہ ہو۔ بہترین چیز جو صلہ رحم کے قریب ہے وہ یہ ہے کہ انہیں اذیت نہ کریں۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران کا آئی اے کو انتباہ، کالعدم ٹی ایل پی کا احتجاج جاری، سیکورٹی مزید سخت، اور ہندوستان کے وزیر اعظم نے 2022 کو ہندوستان آسیان دوستی کا سال قرار دیا ہے۔ لیجیے اب سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے ترجمان نے ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی سے خفیہ ملاقات کی لیکیج کا سلسلہ بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہمارے نمائندے سے بات چیت کرتے ہوئے ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے ترجمان بہروز کمال وندی کا کہنا تھا کہ خفیہ معلومات کی لیک اور اسے غیر متعلقہ افراد کو فراہم کرنا آئی اے ای کا وتیرہ بن گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سلسلہ جلد از جلد بند ہونا چاہیے۔ آئی اے ای کی بعض رپورٹوں میں ایٹمی رازوں کو عام کیے جانے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ایران کے ایٹمی عہدیدار نے کہا کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی ہر تھوڑے عرصے بعد ایسی رپورٹیں جاری کرتی ہے جن میں تفصیلی معلومات کے بیان کے ضمن میں ایٹمی رازوں کو بھی فاش کر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئی اے ای کو کسی بڑی تبدیلی یا انحراف کی صورت میں ہی رپورٹ جاری کرنا چاہیے، لہذا کسی ملک کی خالص فنی ایٹمی سرگرمیوں کے بارے میں رپورٹ جاری کرنے کا وتیرہ خوشائند نہیں، اور ہمیں افسوس ہے کہ یہ عالمی ادارہ کئی مہینے سے یہ کام کر رہا ہے۔ بہروز کمال وندی نے کہا کہ ہم نے متعدد بار اور متعدد اوقات میں اس معاملے کو اٹھایا، اور آخری بار گزشتہ سال ہم نے ایک تفصیلی خط کے ذریعے عالمی ادارے کو اپنے اعتراض سے آگاہ کیا تھا، کیونکہ آئی اے ای ایران کی فنی ایٹمی سرگرمیوں کی تفصیلات جاری کرنے لگا ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ علی باغری کنی نے کہا ہے کہ ایٹمی سمجھوتے کے فریقوں کی جانب سے دوبارہ وعدہ خلافی اور غیر قانونی رویہ اختیار نہ کیے جانے کی ضمانت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے یہ بات برسلز میں ایٹمی سمجھوتے کے مشترکہ کمیشن کے یورپی کوآرڈینیٹر کے معاون انیریکے مورا سے ملاقات میں کہی۔ علی باخری نے برسلز میں یورپی یونین کے ہیڈ کوارٹر میں ایٹمی سمجھوتے کے مشترکہ کمیشن کے ڈپٹی کوآرڈینیٹر انریکا مورے سے ملاقات میں تمام پابندیوں کے مکمل خاتمے اور تمام فریقوں کی جانب سے معاہدے کی پابندی کیے جانے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ علی باخری نے اس ملاقات میں کئی برسوں سے ایٹمی سمجھوتے پر عمل نہ ہونے اور آخر کار اس معاہدے سے امریکہ کے ایک طرفہ طور پر نکل جانے، نیز یورپی فریقوں کی وعدہ خلافیوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ایران کے لیے اہم موضوع پابندیوں کی مکمل منسوخی اور ایران کے ساتھ تجارتی اور اقتصادی تعلقات کی بحالی ہے اور اس کے یہ مطالبات پورے ہونے چاہیے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے کہا ہے کہ خلا پوری انسانیت کا ورثہ اور مشترکہ ملکیت ہے اور اسے صرف اور صرف پرامن مقاصد کے لیے ہی استعمال کیا جانا چاہیے۔ اقوام متحدہ کی اسپیشل پولیٹیکل اینڈ ڈی کالونائزیشن کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے کہا کہ خلا سے پرامن استفادے کے لیے قائم کی جانے والی کمیٹی کے بانی رکن کی حیثیت سے اسلامی جمہوریہ ایران اس متفقہ عالمی اصول پر زور دیتا ہے کہ خلا انسانیت کا ورثہ اور مشترکہ ملکیت ہے۔ ایرانی فوج کی فضائیہ کے سربراہ نے ایران کی مسلح افواج کو غیر متنازع علاقائی اور عالمی قوت قرار دیا ہے۔ ایرانی فوج کی فضائیہ کے سربراہ بریگیڈیئر جنرل یوسف قربانی نے جمعرات کو ایران میں تیار ہونے والے فرینڈشپ طیارے کی تقریب رونمائی سے خطاب میں کہا کہ آج دنیا کی فوجی ڈاکٹرائن میں اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج خاص اور ممتاز پوزیشن کی مالک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی مسلح افواج کی طاقت و توانائی کا راز یہ یقین ہے کہ ہم کر سکتے ہیں۔ ایرانی فوج کی فضائیہ کے سربراہ نے ایران کے اندر تیار ہونے والے میزائل ڈیفنس سسٹم سمیت انواع و اقسام کے دفاعی وسائل کا ذکر کیا اور کہا کہ حال ہی میں انجام پانے والی جنگی مشقیں بہت کامیاب رہی ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کا احتجاجی مارچ گجرانوالا پہنچ گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق کل عدم ٹی ایل پی کے مارچ میں شریک ہزاروں افراد کامونکی سے نکل کر گجرانوالا پہنچ گئے۔ رپورٹوں کے مطابق جی ٹی روڈ پر تحریک لبیک پاکستان کے تقریباً 4,000 کارکن بڑے ٹرکوں اور بسوں میں کھانے پینے کی ضروری اشیاء کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، جن کے تحفظ کے لیے لٹھ بند افراد کا انتظام کیا گیا ہے جو ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ٹی پی ایل کی ریلی اور مارچ کے پیش نظر جی ٹی روڈ پر موجود سبھی تعلیمی اداروں کو بند کر دیا گیا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے 2022 کو ہندوستان آسیان دوستی کا سال قرار دیا ہے۔ دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ہندوستان آسیان ورچوئل سربراہی اجلاس سے خطاب میں اعلان کیا کہ ہندوستان اور آسیان کی شراکت داری کے 30ویں سال کی مناسبت سے 2022 ہند آسیان دوستی کے سال کے طور پر منایا جائے گا۔ جمعرات کو ہندوستان آسیان ورچوئل سربراہی اجلاس برونئی کے سلطان حسن اللقیہ کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اجلاس سے خطاب میں مسٹر مودی نے اپنے ملک کے لیے آسیان کے رکن ملکوں کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ 2022 میں ہندوستان اور آسیان کی شراکت داری کے 30 برس اور ہمارے ملک کی آزادی کے 75 برس مکمل ہوں گے۔ اس مناسبت سے ہم یہ سال ہند آسیان دوستی کے سال کے طور پر منائیں گے۔ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کے وزیر خارجہ نے قطر میں دنیا کے 14 ملکوں کے سفیروں اور نمائندوں سے ملاقات میں طالبان کے خلاف پابندیوں کی منسوخی کا مطالبہ کیا ہے۔ کابل سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے دوحا میں ہونے والے اس ملاقات میں، جن میں زیادہ تر یورپی ممالک کے سفرا اور نمائندے تھے، طالبان کے خلاف پابندیوں کی منسوخی، امریکہ میں طالبان کے منجمد اثاثوں کی بحالی سمیت مختلف مسائل کے بارے میں صلاح و مشورہ کیا۔ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کے وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلقی نے بھی کہا ہے کہ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ امریکہ میں افغانستان کے منجمد اثاثے آزاد کرائے۔ عبدالقہار بلخی نے کہا کہ طالبان نے خود کو تسلیم کرانے کے لیے شرائط پر عمل کیا ہے۔ شام کے صدر نے کہا ہے کہ امریکہ کے نام مزید بہت سی شکستیں لکھی جائیں گی۔ بشار الاسد کا کہنا ہے کہ ویتنام، عراق اور افغانستان میں ذلت آمیز شکستوں کا سامنا کرنے کے بعد امریکہ کو مزید بہت سی شکستوں کا سامنا ہے۔ شام کے صدر نے جمعرات کو دمشق کی دفاعی اکیڈمی کا دورہ کیا۔ وہاں اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ اپنے جائز حقوق کے حصول کے لیے ہم علم و سائنس اور عزم کے ساتھ اپنے راستے پر آگے بڑھتے رہیں گے۔ بشار اسد نے کہا کہ شام ابھی تک جنگ کی لپیٹ میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مزاحمت کو اپنا کر آگے بڑھتے رہیں گے۔ شام کے صدر نے کہا کہ امریکہ نے اربوں ڈالر کمانے کے لیے افغانستان اور عراق کو جنگ کی آگ میں جھونک دیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو ہر جگہ منہ کی کھانی پڑی اور وہ ناکام رہا۔ بشار اسد کا کہنا تھا کہ مضبوط عزم کے ساتھ مزاحمت ہی واحد راستہ ہے جس کی مدد سے زندہ رہا جا سکتا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام، آج کی عالمی خبریں یہیں پر ختم ہوتی ہیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام اندازے جہاں، جو سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ تو لیجئے سماعت فرمائیے اندازے جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے کہ پروگرام میں ہم تہران اجلاس کے نتائج اور افغان عوام کی مشکلات و مسائل کا جائزہ لیں گے۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ اور ناظرین اب آتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ جیسا کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں اعلان کیا ہے، آج کے پروگرام میں افغانستان کے بارے میں تہران اجلاس اور افغان عوام کے مسائل اور ان کی مشکلات کا جائزہ لیا جائے گا، لیکن پہلے ہماری رپورٹ۔
افغانستان کے ہمسائے ملکوں کے وزرائے خارجہ کا دوسرا اجلاس بدھ کے روز تہران میں منعقد ہوا، جس میں افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان کے وزرائے خارجہ براہ راست شریک ہوئے، جبکہ روس اور چین کے وزرائے خارجہ نیز اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے آن لائن شرکت کی۔ بدھ کو ہونے والی یہ کانفرنس افغانستان میں آباد تمام قومیتوں کی نمائندگی کرنے والی ایک وسیع البنیاد حکومت کے قیام اور تشدد کے خاتمے کا ہدف سامنے رکھ کر منعقد ہوئی۔ کانفرنس کے دوران ہونے والی گفتگو انتہائی مثبت اور تعمیری ماحول میں ہوئی، اور تہران نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ وہ علاقائی نظریات اور ہم آہنگی کا بہترین نقطۂ اتصال ہے۔ افغانستان کو اس وقت بھوک جیسے بحران کا سامنا ہے، اور یہ معاملہ نئے حکمرانوں یعنی طالبان کے لیے ٹھوس چیلنج بن گیا ہے۔ افغانستان کی 3.8 کروڑ کی آبادی میں سے تقریباً 1/3 آبادی کو فوڈ سیکورٹی جیسی ہنگامی یا بحرانی صورتحال درپیش ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی تہران کانفرنس سے ویڈیو خطاب میں افغانستان کے حالات کو عظیم انسانی بحران سے تعبیر کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تہران اجلاس میں عالمی برادری سے افغان عوام کی مدد کا مطالبہ کیا گیا، اور کہا گیا کہ وہ غذائی اشیاء، دواؤں اور سردی سے بچاؤ کے لیے ضروری سامان کی فوری اور تیز رفتار ترسیل کے ذریعے انسانی بحران اور پناہ گزینوں کے سیلاب کو روکنے کی کوشش کرے۔ اجلاس میں افغانستان میں ایک وسیع البنیاد حکومت کے قیام کی ضرورت پر اتفاق کیا گیا۔ ایک ایسی حکومت جس میں افغانستان میں آباد تمام نسلی اور مذہبی اکائیوں کو مؤثر نمائندگی دی جائے۔ اجلاس میں طالبان پر زور دیا گیا کہ وہ ملک میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات عمل میں لائیں، مختلف طبقات اور خاص طور سے خواتین کے حقوق کا تحفظ کریں، ہمسائے ملکوں کے بارے میں دوستانہ رویہ اپنائیں، اور انہیں اس بات کا اطمینان دلائیں کہ افغانستان کی سرزمین ان کے خلاف حملوں کے لیے استعمال نہیں کی جائے گی۔ اجلاس کے 11 نکاتی بیان میں ایران اور پاکستان سمیت افغانستان کے ہمسائے ملکوں میں مقیم افغان پناہ گزینوں کی وافر حمایت اور امداد کی ضرورت پر زور دیا گیا، اور فیصلہ کیا گیا کہ افغانستان کے وزرائے خارجہ کا اگلا اجلاس چین کے دارالحکومت بیجنگ میں ہوگا۔ امر واقعہ یہ ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی ملکوں کے 20 سالہ فوجی تسلط اور لشکر کشی نے افغانستان کے عوام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، لہذا اب بیرونی طاقتوں کو چاہیے کہ وہ افغانستان میں مداخلت سے گریز کریں اور افغان عوام کو آزادانہ ماحول میں اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کا موقع فراہم کریں۔ افغانستان کو موجودہ بحران اور مشکلات سے باہر نکالنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ عالمی برادری اور افغانستان کے ہمسائے ممالک بین الافغان رائے حل اور اس ملک میں آباد تمام قومیتوں کی رائے اور ووٹوں کے ذریعے ایک وسیع البنیاد حکومت کے قیام کی حمایت کریں۔
ناظرین، افغان عوام کی مشکلات و مسائل کو بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو زندگی کی بنیادی ترین ضرورتیں پوری کرنے کے وسائل کا فقدان ہے، عوام سخت مالی مشکلات کا شکار ہیں اور ان کے لیے دواؤں، کھانے پینے کی اشیاء اور سردی سے بچنے کے وسائل کی فوری فراہمی کی ضرورت ہے، اور دوسری مشکلات کا تعلق ان کے بنیادی جمہوری اور شہری حقوق سے ہے۔ پہلی مشکلات سے نجات دلانے کے لیے فوری امداد رسانی پر سبھی پڑوسی ملکوں کا اتفاق ہے، لیکن دوسری مشکلات جن کا تعلق عوام کے جمہوری اور بنیادی شہری حقوق سے ہے وہ بھی کم اہمیت نہیں رکھتی، ان کے بارے میں بھی پڑوسی ملکوں میں اتفاق اور ہم آہنگی کی ضرورت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک افغان عوام کے جمہوری اور بنیادی شہری حقوق انہیں پوری طرح نہیں مل جاتے، ان کی پہلی نوعیت کی مشکلات بھی ختم نہیں ہوں گی۔ جب تک انہیں اپنے ملک میں احساس تحفظ نہیں ملے گا، امن و سیکورٹی نہیں ملے گی، غیر یقینی کی کیفیت سے نجات نہیں ملے گی، انہیں ہر وقت کسی افتاد کا خطرہ لاحق رہے گا، اس وقت تک زندگی کے معمولات بحال نہیں ہوں گے، اور جب تک معمول کی زندگی بحال نہیں ہوگی، کاروباری سرگرمیاں بند رہیں گی، اقتصادی اور معاشی مسائل روز بروز سخت سے سخت تر ہوتے رہیں گے، اور لوگوں کی بنیادی ترین ضرورت پوری کرنے کے وسائل کی قلت اور فقدان کا سلسلہ جاری رہے گا، اور وہ مہاجرت اور دربدری کا راستہ اختیار کرنے پر مجبور رہیں گے۔ عالمی برادری اور پڑوسی ملکوں کی امداد سے انہیں وقتی راحت تو مل سکتی ہے، لیکن مشکلات اور مسائل سے بنیادی طور پر نجات نہیں مل سکے گی۔ بنابراین افغان عوام کے لیے فوری طور پر بنیادی ضرورت کی اشیاء ارسال کرنے اور امداد رسانی کے ساتھ ہی ان کی مشکلات و مسائل کے بنیادی حل پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اسلامی جمہوریہ ایران سمیت افغانستان کے پڑوسی اور دنیا کے دیگر ممالک طالبان سے مسلسل وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں تہران اجلاس میں جو مثبت پہلو سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ افغان عوام کی فوری امداد کے ساتھ ہی افغانستان میں وسیع البنیاد حکومت کی ضرورت بھی ہے، اور اس سلسلے میں پڑوسی ملکوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ وہ حالات کو سازگار بنانے کی کوشش کریں گے، اور طالبان کو اس پر آمادہ کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی۔ پڑوسی ممالک صرف مدد کر سکتے ہیں، لیکن ملک کو مشکلات و مسائل سے نکالنے میں بنیادی کردار خود طالبان کو ادا کرنا ہے۔ انہیں اپنے عوام اور عالمی برادری، بالخصوص اپنے پڑوسی ملکوں کے تحفظات کو دور کرنا ہے، سیکورٹی کے مسائل حل کرنے ہیں، افغان عوام کو سیکورٹی فراہم کرنی ہے، اور اسی کے ساتھ انہیں یہ احساس بھی دلانا ہے کہ حکومت ان کی اپنی ہے اور ان کے لیے کام کرنا چاہتی ہے۔ عوام صرف اس حکومت کو اپنی سمجھ سکتے ہیں جس میں ان کے اپنے نمائندے موجود ہوں۔ افغانستان ایک کثیر القومی ملک ہے، اس ملک میں مختلف قبائل، مختلف مذاہب اور مختلف نسلوں کی اقوام رہتی ہیں۔ ایسے معاشرے میں وسیع البنیاد حکومت ہی کامیاب ہو سکتی ہے، عوام کے مسائل کو سمجھ سکتی ہے اور انہیں حل بھی کر سکتی ہے۔ وسیع البنیاد حکومت کا ایک مثبت پہلو یہ بھی ہے کہ جب حکومت میں افغانستان کے سبھی مذاہب، مسالک، اقوام، قبائل اور طبقات کی نمائندگی ہوگی تو عوام اس کو اپنی حکومت سمجھیں گے اور اس کی حمایت کریں گے اور اس کی پشت پناہی ہوگی۔ دنیا میں وہی حکومت مضبوط اور مستحکم ہو سکتی ہے جس کی جڑیں عوام میں ہوں۔ افغانستان میں عوام کی نمائندہ وسیع البنیاد حکومت عوام کے مسائل، مشکلات، مطالبات اور رجحانات کو سمجھے گی اور انہیں اہمیت دے گی، اور اس صورت میں عوام بھی حکومت کی مشکلات کو بھی سمجھیں گے اور حکومت کی مشکلات میں اس کا ساتھ دیں گے، اور دونوں مل کے ملک کو مشکلات و مسائل سے نجات دلائیں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران اسٹوڈیو سے ہمارا ساتھ دیں گے تہران میں مقیم بر صغیر کے ممتاز اسکالر اور تجزیہ نگار راشد عباس نقوی۔ نقوی صاحب، اسٹوڈیو میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی نظر میں تہران اجلاس اپنے اہداف میں کس حد تک کامیاب کہا جا سکتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہمیں 2+2=4 کہہ کے تو کسی اس طرح کے اجلاس کے بارے میں کوئی رائے نہیں قائم کر سکتے کہ 100% کامیاب رہا اور یہ ہوا، لیکن بنیادی طور پہ ایک اس طرح کے اجلاسوں میں اگر کوئی روڈ میپ سامنے آ جائے اور جس موضوع پہ اجلاس بلایا گیا تھا اس کے لیے کچھ خد و خال سامنے آ جائیں تو ایک بڑی کامیابی ہے میں سمجھتا ہوں۔ اور یہ یقیناً اس کا بھی ایک تسلسل ہے کہ جو پہلے پاکستان میں ہوا، پھر ماسکو میں ہوا، پھر ابھی تہران میں ہوا، تو یہ ایک تسلسل ہے، اور اس ہر اجلاس کے بعد کچھ پیش رفت نظر آئی ہے، اور اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں اس اجلاس کے عنوان سے بہت ساری مثبت چیزیں سامنے آئی ہیں، اور یقیناً اس سے افغانستان کے اندر بھی اور خود ہمسایہ ممالک کے لیے ایک اچھا پیغام جا رہا ہے کہ بہت سارے ممالک بالخصوص ہمسایہ ممالک اور اس میں ایران خصوصی طور پہ بہت آگے آ کے جو ہے وہ افغانستان کے مسئلے کو اور جو افغانستان کے اس وقت عوام کو اور حکومت کو جو چیلنج درپیش ہیں وہ علاقائی بھی ہیں عالمی بھی ہیں خود افغانستان کے داخلی مسائل کی تناظر میں بھی ہیں. تو ایران اس وقت بڑے کھل کے یعنی اس میدان میں آ کے ایران کی اپنی اس پالیسی کو کہ جو عدم مداخلت پہ ہے لیکن اپنے ہمسایوں سے بہترین تعلقات استوار کرنے پہ ہے, تو اس روشنی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا اجلاس رہا, اچھی شرکت رہی اور پارٹیسپیشن, اور پھر اس کے جو مختلف خطابات ہوئے ہیں اس کے اندر جو مختلف تجاویز سامنے آئی ہیں بالخصوص ایران کے وزیر خارجہ نے جو 6 نکات بنیادی طور پہ پیش کیے کہ یہ اس وقت کے افغانستان کے چیلنجوں کا ایک جواب ہو سکتا ہے, تو یہ ایک سلسلہ رہے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت نہیں ہے کہ آخری اجلاس ہے اسی سے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ہمسایہ ممالک کو اسی طرح دقت کے ساتھ توجہ کے ساتھ اس مسئلے کو آگے بڑھانا چاہیے اور عالمی برادری بھی اس کو یعنی یقیناً, چونکہ اس وقت افغانستان کے 2-3 ایسے مسائل ہیں کہ جس کو نظر انداز نہیں کر سکتے ہمسایہ ممالک بھی اور عالمی برادری. دیکھیں 3 بنیادی ایسے مسائل ہیں کہ جس سے ہمسایہ ممالک بھی اور عالمی ادارے ممالک اور جسے آپ گلوبلی اس سے متاثر ہیں. ایک دہشت گردی کا مسئلہ ہے وہ افغانستان میں ہے, ایک تاثر ہے اس کے پیچھے, لوگوں کے پاس دلائل بھی ہیں, اس کے پیچھے پوری ایک کہانی ہے کہ دہشت گردی یہاں پہ پنپتی رہی ہے, یہاں پہ بہت سارے دہشت گرد موجود ہیں, اب بھی 20 سے زائد تنظیمیں اب بھی اس وقت فعال ہیں, اور یہ وہ تنظیمیں ہیں کہ جو طالبان کے ساتھ امریکہ کے خلاف شانہ بشانہ لڑتی رہی ہیں, یعنی وہ ایک ہی مائنڈ سیٹ ہے کسی حد تک. اب تمام ہمسایہ ممالک اگر دیکھیں تو ہر ایک کے خلاف کوئی نہ کوئی وہاں پہ اس طرح کا گروپ موجود ہے, چاہے وہ TT مثلا طالبان پاکستان کے نام سے ہے, یا مثلا ایران کے عنوان سے ایک گروہ موجود ہے, ترکمانستان کے عنوان سے ہے, چائنا کے عنوان سے ہے, تو 20-22 گروپ موجود ہیں. اور یہ صرف افغانستان کا داخلی مسئلہ نہیں ہے, یہ خارجی عنوان سے ہمسایہ ممالک کا بھی مسئلہ ہے.
بہت بہت شکریہ. پروگرام کے بارے میں ہمیں ناظرین کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہیں گے. خدا
جی. تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید. اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے, اور پھر آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ. اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
سامعین, آپ کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین, ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے, اور آپ کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہوگا.
جی ہاں, بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے, اور ہمیشہ سے ہماری یہی آرزو اور تمنا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے. ہم پہلے بھی اس نقطے کی وضاحت کر چکے ہیں کہ دعا جو ہے وہ انسان کا ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ پروردگار متعال کی بارگاہ میں اپنی دلی خواہش کو جو ہے وہ پیش کر سکتا ہے, اور سب ایک دوسرے کے حق میں اگر دعا کریں تو پروردگار متعال جو ہے وہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. لہٰذا پروگرام بزم دوستاں کے جو ایک خانوادے کی مانند ہے, ایک گھر کی مانند ہے, اس میں بھی ہماری یہی تمنا اور آرزو رہتی ہے کہ جس طریقے سے ہم سامعین دوستوں کے لیے دعا کرتے ہیں, سامعین دوست بھی ہمارے لیے اسی طریقے سے دعا کرتے رہا کریں. ہماری آرزو و تمنا یہی ہے کہ سامعین کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت ہو، ان کی زندگیوں میں مانوی حالات جو ہیں وہ بہتر ہوں، مادی حالات جو ہیں وہ بہتر ہوں، اور انسان کوشش کرے کہ ایک نواخت زندگی جو ہے وہ نہ گزارے، ایک پیٹرن میں جو زندگی چل رہی ہوتی ہے اس کے اندر کچھ تبدیلیاں آنی چاہیے تاکہ احساس ہو انسان کی ترقی و پیش رفت کا۔ لہٰذا کوشش کریں کہ اپنی زندگیوں میں جو ہے وہ تبدیلیاں جو ہے وہ لے کر آئیں، صحت کے حوالے سے ہوں وہ لے کر آئیں، کام کاج کے حوالے سے ہوں وہ لے کر آئیں، اور کوشش جو ہے وہ جاری و ساری رہے۔ یہ کوشش کا جو پہیہ ہے یہی انسان کو ترقی و پیش رفت کے دھارے میں جو ہے وہ لے کے آتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ اپنی منازل جو ہے وہ طے کرتا ہے۔ یہ دنیا جو ہے مختصر ہے، اس میں قیام اور ایک ابدی زندگی کی طرف انسان کو یقینی طور پر جانا ہے، تو اس ابدی زندگی کے لیے جو کچھ ہمیں چاہیے وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے اعمال سے وابستہ ہے، اور جتنے اعمال ہمارے یہاں پر بہتر ہوں گے یقینی طور پر وہ ابدی زندگی بھی کامیابی و کامرانی کے ساتھ گزرے گی، لیکن اگر ہم نے اس میں کوتاہی کی تو یقینی طور پر وہ زندگی بھی مشکلات سے دوچار ہو سکتی ہے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں، خاص طور پر کرونا کے ایام میں ڈاکٹروں کے طبی مشورے پر عمل کریں۔ جی بہن
حسین تقوی، آپ پروگرام میں سامعین کے خطوط شامل کرتے ہیں، اور یہ پہلا خط ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے شمالی علاقہ جات گلگت سے بشیر حسینی صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں کہ کافی دنوں کے بعد آپ سے رابطہ کر رہا ہوں، ریڈیو تہران کی نشریات سننے کے لیے وقت نکالتا ہوں لیکن کبھی کبھی نشریات نہیں سن پاتا، اکثر آپ کے پروگرام موبائل اپلیکیشن سے سنتا ہوں۔ میں گلگت پریس کلب کا رکن ہوں اور صحافت کے شعبے سے وابستہ ہوں۔ آج آپ کو خط اس لیے لکھ رہا ہوں کہ علاقے میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کے اثرات پورے علاقے پر پڑ رہے ہیں اور افغانستان کے حالات بہت تیزی سے بدل رہے ہیں۔ پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ عالمی میڈیا علاقے میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کے حوالے سے خبروں پر فوکس نہیں کرتا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ریڈیو تہران اور سحر اردو ٹی وی کے ذریعے عالمی اور علاقائی خبروں سے آگہی ملتی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران علاقے کا ایک طاقتور ملک ہے، اور اگر خلیج فارس کے علاقے کے ممالک ایران کا ساتھ دیں تو اغیار اپنے سازشی منصوبے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ کے سارے پروگرام مجھے پسند ہیں، بزم دوستاں پروگرام سن کر طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ ریڈیو کے دنیا کے تمام دوستوں کو میرا سلام۔
جی جناب بشیر حسینی صاحب، پاکستان کے شمالی علاقہ جات گلگت سے آپ نے یاد کیا، اس سے پہلے بھی میرے خیال سے ایک سال یا ڈیڑھ سال کا عرصہ تھا کہ آپ کا ہمیں خط موصول ہوا تھا، اور اس خط میں بھی آپ نے محبتوں کا اظہار کیا تھا اور ریڈیو تہران سے اپنی دلی محبتوں کے حوالے سے الفاظ تحریر کیے تھے، اور اس خط میں بھی آپ نے نہایت ہی خلوص نیت کے ساتھ جو ہے ریڈیو تہران کو یاد کیا، اس پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یقینی طور پر خبروں کا جو ایک سلسلہ ہے، اور آپ نے جیسا کہ لکھا کہ آپ صحافت کے پیشے سے وابستہ ہیں، تو صحافی جو ہوتا ہے وہ خبروں کی تلاش میں ہوتا ہے، اور اسے یقینی طور پر جستجو ہوتی ہے کہ وہ خبروں کو جانچے علاقائی اور عالمی سطح پر۔ آپ نے اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا، علاقے میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کے حوالے سے عالمی میڈیا اتنا فوکس نہیں رکھتا، بلکہ وہ اپنے مطلب اور اپنے فائدے کی خبروں کو زیادہ فوکس کرتا ہے، چاہے اس کے اندر علاقے کا جتنا بھی نقصان ہو، اسلام کو جتنا ہی زیادہ جو ہے کمزور کیا جائے، اس کو اس سے کسی قسم کا بھی جو ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ صرف اور صرف اپنے مفادات کے پیچھے رہتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران ایک ذمہ دار ملک ہے، اس نے ہمیشہ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے، اور اسلامی جمہوریہ ایران کا میڈیا بھی عالم اسلام کو جوڑنے، محبتوں کو عام کرنے، اسی طریقے سے پیار و محبت کے ساتھ اچھی ہمسائیگی کے اصولوں کو وضع کرنے کے حوالے سے خاص اہمیت رکھتا ہے، اور علاقے کا ایک طاقتور ملک ہے۔ آپ نے جو لکھا کہ افغانستان کے حالات جو ہے وہ تبدیل ہو رہے ہیں، جی ہاں، افغانستان سے امریکی فوج کی پسپائی جو ہے وہ ہو چکی ہے، اور ذلت آمیز طریقے سے افغانستان سے نکلا ہے امریکہ، لیکن اپنی باقیات کو وہاں چھوڑ گیا ہے، اور یہ امریکہ کی باقیات وہاں پر حالات کو جو ہے وہ خراب کر رہی ہے، اور افغانستان کے اندر جو گزشتہ دنوں میں مثلاً پے در پے بم دھماکے ہوئے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ افغانستان کی اندرونی صورتحال جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی نہیں ہے۔ بہرحال وہاں کے جو حکمران ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عوام کے جان و مال کا تحفظ کریں اور سیکیورٹی فراہم کریں۔ تمام جتنے بھی وہاں پر عوام ہیں ان کا چاہے تعلق کسی بھی جو ہے وہ قوم، مذہب، فرقے سے ہو، ان سب کی جو ہے وہ جان و مال کا تحفظ جو ہے وہ وہاں کے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، اور افغانستان کے عوام کو جس چیز کی ضرورت ہے عالمی لحاظ سے بھی، عالمی برادری کو بھی یہ چاہیے کہ وہ افغانستان کے عوام کی مدد کے لیے میدان میں آئیں، اور جو حالات بن رہے ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ افغانستان کے عوام کی مدد کریں، چونکہ وہاں پر بہت زیادہ معاشی حوالے سے بھی جو ہے وہ عوام پر وہاں کے دباؤ ہے، اور جو چیزیں وہاں پر ضرورت کی ہیں وہ ناپید ہو چکی ہیں۔ لہٰذا عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ افغانستان کے عوام کی مدد کرے۔ ریڈیو تہران کے پروگراموں کو سننے پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ، اور امید کرتے ہیں کہ آپ آئندہ بھی تفصیلی خط ارسال کریں گے اور اپنی تجزیہ بھی اس میں پیش کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ ریڈیو سے نشر ہونے والے پروگراموں کے حوالے سے بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ بشیر حسینی صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا۔
یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل سے نیاز علی متحری صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں، اور صبح کی نشریات میں آواز بہت صاف ہوتی ہے جبکہ شام اور رات کی نشریات میں شور ہوتا ہے، لیکن قابل سماعت ہوتی ہے۔ پروگرام یادوں کے جھروکے ہو یا آج کا ایران، آس پاس ہو یا درخشاں ستارے، گھر اور گھرانہ ہو یا خلقت کی رانائیاں، یا بزم دوستہ ہوں یا انداز جہاں، زاویہ نگاہ ہو یا اقتصاد نامہ، سارے پروگرام مجھے پسند ہیں اور پوری نشریات سننے کی کوشش کرتا ہوں۔ آئیے فارسی سیکھیے پروگرام سے بھی خوب استفادہ کرتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ریڈیو تہران اور سحر اردو ٹی وی سننے اور دیکھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ریڈیو تہران کے پورے اسٹاف کو میرا سلام۔
جی جناب، نیاز علی متحری صاحب، ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل سے آپ نے ہمیں یہ محبت نامہ ارسال کیا، اور بہن مریم زہرا، جناب نیاز علی متحری صاحب جو ہیں وہ پابندی کے ساتھ خط لکھتے ہیں
جی،
اور کوشش کرتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً ریڈیو تہران کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ تحریر کیا جائے۔ ہم کی اس صحیح و کاوش پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔
جی بہت شکریہ،
اور جس محبت کا یہ اظہار کرتے ہیں واقعاً قابل قدر ہے، اور ہمیشہ جو ہے وہ ہم ان کو جو ہے وہ یاد کرتے ہیں، اور کبھی ایک دو مہینے ان کے خط نہیں آتے تو ہمیں ان کی یاد بھی جو ہے وہ آنے لگتی ہے۔ ہم یہاں پر جناب نیاز علی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ نیاز علی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، اور آپ نے ریڈیو کی نشریات کے حوالے سے جو ہے وہ آواز کی کیفیت سے بھی ہمیں آگاہ کیا۔ ایسی صورتحال تقریباً تمام علاقوں میں ہے، پاکستان سمیت ہندوستان کے بھی کئی علاقے ہیں جہاں پر رات کی نشریات بہت صاف آتی ہے، صبح کی نشریات جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ مثلاً اس کمزور فریکوینسی کے ساتھ جو ہے نشر ہوتی ہے۔ بہرحال اس میں کچھ موسمی حالات کا بھی عمل دخل رہتا ہے، لیکن اکثر جگہوں پر ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ نشریات قابل سماعت ہے، چاہے وہ شور کی حالت میں ہو یا صاف حالت میں ہو۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس حوالے سے ہمیں آگاہ کیا۔ ساتھ ہی ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے، آج کا ایران، آس پاس، درخشاں ستارے، گھر اور گھرانہ، خلقت کی رانائیاں، بزم دوستاں، پروگرام حالات حاضرہ کا انداز جہاں، پروگرام حالات حاضرہ کا زاویہ نگاہ، اسی طریقے سے اقتصادی خبروں پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام اقتصاد نامہ، یہ تمام پروگرام آپ نے جو ہے وہ پسند فرمائے اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ لکھا۔ چونکہ وقت کی کمی کے سبب جو ہے ہم پورے خط کو آپ کے شامل نہیں کر سکے، صرف پروگراموں کے جو ہے وہ نام لیے ہیں۔ بہت سے دوست ہمارے جو ہے نہایت ہی محبت کے ساتھ نشر ہونے والے پروگراموں میں جو مطالب پیش کیے جاتے ہیں ان کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور سن کر اور دیکھ کر بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے کہ کس طریقے سے سامعین جو ہے وہ ہماری نشریات سنتے ہیں، اور سننے کے بعد جو ہے ان کو تحریر کرتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں کیا کیا نشر ہوا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا، اور ریڈیو تہران ہو یا سحر اردو ٹی وی، ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے اکثر علاقوں میں سنا اور دیکھا جاتا ہے۔ ہم تمام اپنے سامعین اور ناظرین کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے، ہمیں آپ کے اگلے خط کا بھی انتظار رہے گا۔
یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے سندھ کے شہر ماتلی سے شفقت علی صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں، ایک عرصے سے ریڈیو تہران سن رہا ہوں، پہلے خط بھی لکھا کرتا تھا لیکن خطوط کی ترسیل میں تاخیر کی وجہ سے خط لکھنا بند کر دیا تھا، لیکن اب واٹس ایپ کے ذریعے خطوط کی ترسیل آسان ہو گئی ہے، کافی آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں، تو یہ چند سطر میری طرف سے قبول فرمائیں۔ نشریات کے تمام پروگرام اچھے چل رہے ہیں، ہر پروگرام قابل تعریف ہے، لیکن خبریں اور حالات حاضرہ کے پروگرام میرے پسندیدہ پروگرامز ہیں، جبکہ ایران اور علاقائی حالات کے بارے میں معلومات پر مبنی پروگرام بھی مجھے بہت پسند ہیں۔ پروگرام بزم دوستہ میں آپ لوگ خطوط کا جواب بہت محبت سے دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ واقعاً دوستوں کی بیٹھک ہو جس میں بہن بھائی اپنے دل کی باتیں کرتے ہیں۔ بھائی ساجد رضوی کے انتقال کی خبر سنی بہت افسوس ہوا، بہت ہی اچھے انسان تھے، ہمیشہ سامعین سے محبت کرتے رہے ہیں۔ ویسے ایک عرصے سے ریڈیو سے دور ہو گئے تھے لیکن کبھی کبھار ان کی آواز سننے کو مل جاتی تھی۔ ساجد بھائی مرحوم کے حوالے سے پیش کیے جانے والے پروگرام بزم دوستاں میں بہن زہرا زیدی اور ساجد رضوی صاحب کی مختصر گفتگو پیش کی گئی، بہت اچھا لگا اور آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے تھے۔
جی جناب، شفقت علی صاحب پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر ماتلی سے آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا، اور آپ کا خط جو ہے وہ ہمیں بہت دنوں بعد ملا۔ یہ بہت معصومانہ سا ہمارا ایک گلہ ہے آپ سے، اتنے پیار سے آپ ہمیں خط لکھتے ہیں، لیکن زیادہ جو ہے وہ خط کے اندر جو ہے وہ فاصلہ نہ دیا کریں بلکہ جلدی جلدی ہمیں خط لکھا کریں، اور اب تو جیسا کہ بہت جلدی اور فوری طور پر جو ہے وہ خط مل جاتا ہے، لہٰذا واٹس ایپ کے ذریعے سے آپ نے یہ ہمیں تحریر ارسال کی ہے، اور اس تحریر کے اندر آپ نے پیش کیے جانے والے پروگراموں کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، اور ایران اور علاقائی حالات کے بارے میں ریڈیو تہران سے جو معلومات ملتی ہے واقعاً وہ ریڈیو تہران کا ہی خاصہ ہے، اور ریڈیو تہران علاقے اور عالمی حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے، اور اپنے حقیقت پر مبنی تبصروں اور خبروں کی وجہ سے دنیا بھر میں مقبول بھی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو آپ نے ایک بزم دوستاں کے حوالے سے بات تحریر کی، یہی رائے ہمارے بہت سے دوستوں کی ہے کہ جو پابندی کے ساتھ بزم دوستاں کے لیے خط لکھتے ہیں، انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ بزم دوستاں جو ہے وہ ان کے دل کی آواز ہے۔ بہرحال بھائی ساجد رضوی صاحب کے انتقال کی خبر آپ ہی کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا میں جتنے بھی ان کے چاہنے والے تھے ان کے لیے ایک بہت ہی جو ہے وہ غم انگیز خبر تھی، اور ان کے انتقال کی خبر نے دلوں کو ہلا دیا، اور ہمارے لیے بھی ایک ناگہانی جو ہے وہ خبر تھی، اور ان کا خلا جو ہے وہ واقعاً پر ہونا بہت مشکل ہے، چونکہ وہ اپنی ایک خاص خصلت کہیے، خاص ان کی ایک مٹھاس جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے درمیان موجود رہے گی، اور کبھی وہ نہیں بھلائے جائیں گے، اور خاص طور پر اپنی آواز کے حوالے سے وہ دنیا بھر میں معروف و مقبول تھے۔ ہم نے کوشش کی کہ ان کی یادوں کو پروگرام بزم دوستاں میں پیش کریں، اور بہن زہرا زیدی اور ساجد رضوی صاحب کی مختصر سی گفتگو ہم نے پروگرام بزم دوستاں میں شامل کی، اور سامعین نے اس کو پسند کیا۔ بہرحال بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے بھی جو ہے اس غم کو محسوس کیا، اور آپ کی آنکھوں میں جو ہے وہ آنسو آ گئے، اور خداوند متعال کے درجات میں اضافہ کرے، اور آپ سب کو جو ہے وہ طول عمر عطا فرمائے، صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور خاص طور پر کرونا کے حوالے سے جو ہے وہ اپنا بہت بہت خیال رکھیں، سماجی فاصلے کی رعایت کریں اور ڈاکٹروں کے طبی مشورے پر عمل کریں۔ بہن مریم زہرا، میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو چلتے چلتے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور مریم زہرا کو اجازت دیجیے۔
خدا حافظ۔
یادوں کے جھروں کے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 7 آبان 22 ربیع الاول اور 29 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بائیس ربیع الاول سن 4 ہجری قمری کو مسلمانوں نے یہودیوں کے قبیلے بنی نذیر کے خلاف جنگ کا آغاز کیا۔ بنی نذیر مدینہ کے مضافات میں ساکن یہودیوں کے 3 گروہوں میں سے ایک تھا، جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عہد کیا تھا کہ آپ اور مسلمانوں کے خلاف کسی بھی قسم کا قدم اٹھانے سے گریز کرے گا۔ اس کے بعد جب بنی نذیر نے اپنے عہد کو توڑا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ وہ مدینہ کے اطراف سے دور چلے جائیں، لیکن چونکہ بنی نذیر نے مدینہ کے منافقین سے ساز باز کی تھی، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل نہیں کیا۔ چنانچہ حضور اکرم نے اپنے اصحاب کے ہمراہ بنی نذیر کے قلعوں کو اپنے محاصرے میں لے لیا، جس کی بنا پر وہ اپنے قلعوں کو خالی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے باوجود تاریخی اسناد کے مطابق بنی نذیر کے یہودی مسلمانوں کے خلاف اپنی سازشوں سے باز نہیں آئے۔ انتیس اکتوبر سن 1920 عیسوی کو ہندوستان میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کا قیام عمل میں آیا۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے بانی مولانا محمود حسن ہیں اور یہ یونیورسٹی دہلی کے جامعہ نگر علاقے میں واقع ہے۔ جامعہ ملیہ کے پہلے وائس چانسلر مولانا محمد علی جوہر تھے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ نے اپنی کتابوں کی اشاعت کے لیے مکتب جامعہ کے نام سے ایک اشاعتی ادارہ بھی قائم کیا، جس کے تحت اب تک مختلف علوم و فنون پر کتابوں کی ایک بڑی تعداد شائع ہو چکی ہے۔ انتیس اکتوبر سن 1923 عیسوی کو ترکی میں مصطفیٰ کمال پاشا المعروف عطا ترک کی قیادت میں جمہوری حکومت قائم ہوئی۔ ترکی سلطنت عثمانیہ کا وارث ملک ہے اور 623 سال کے لمبے عرصے کے بعد پہلی جنگ عظیم کے دوران سلطنت عثمانیہ کی تقسیم ہو گئی تھی۔ عطا ترک نے 15 سال تک آمرانہ حکومت کی اور ترکی میں اسلامی اقدار و قوانین کو ختم کر کے مغربی قوانین کو رائج کرنے کی کوشش کی۔ سن 1938 میں عطا ترک کے انتقال کے بعد بھی یہ اقدامات بدستور جاری رہے۔ اگرچہ ترکی میں سن 1945 سے بتدریج کثیر جماعتی حکومت کی راہ ہموار ہوئی، لیکن فوج، جو خود کو لا مذہب نظام حکومت کی محافظ سمجھتی ہے، ملک کی داخلہ اور خارجہ پالیسی پر بدستور نظر رکھتی ہے۔ البتہ ترکی کی لا مذہب حکومت کی تمام تر کوشش کے باوجود حالیہ برسوں میں ترک عوام کے درمیان اسلامی رجحانات نے شدت سے فروغ پایا ہے۔ سات آبان سن 1305 ہجری شمسی کو ایران کے ایک مجاہد اور فعال عالم دین آیت اللہ سید حسن مدرس پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ یہ حملہ مطلق العنانی تشدد اور علماء کی مخالفت میں مشہور رضا خان کے کارندوں نے کیا تھا۔ آیت اللہ مدرس سے پہلوی حکومت کی دشمنی، لوگوں کو بیدار کرنے اور پہلوی حکومت اور اس کی حامی حکومت برطانیہ کی سازشوں کو بے نقاب کرنے میں ان کے فعال کردار کی وجہ سے تھی۔ ایک عرصے تک وہ رکن پارلیمان بھی رہے۔ بہرحال اس قاتلانہ حملے میں آیت اللہ مدرس زندہ بچ گئے، لیکن بعد میں ایران کے مطلق العنان بادشاہ رضا خان کے حکم پر ان کو جلا وطن اور پھر شہید کر دیا گیا۔ اکتوبر سن 1956 عیسوی کو مصر میں واقع صحرائے سینا پر غاصب اسرائیلی فوج نے حملہ کیا۔ یہ حملہ اس وقت کے مصر کے صدر جمال عبد الناصر کے ذریعے نہر سوئز کو قومیانے کے بعد کیا گیا۔ اسرائیل اس طرح سے اپنے جہازوں کی آمد و رفت کے لیے خلیج عقبہ پر اپنا قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ اس حملے میں فرانس اور برطانیہ کی فوجوں نے بھی اسرائیل کی براہ راست مدد کی تھی اور اپنے چھاتا برداروں کو پورے صحرائے سینا اور سوئس علاقے میں متعین کر دیا تھا۔ اس طرح اس علاقے پر دشمنوں کا مکمل قبضہ ہو گیا۔ بالآخر یہ جنگ اقوام متحدہ کی ثالثی سے ختم ہوئی اور مارچ سن 1957 میں حملہ آور مصر سے واپس چلے گئے۔ یہ جنگ عربوں اور صہیونی حکومت کے درمیان ہونے والی جنگوں کی تاریخ میں جنگ سوئز کے نام سے معروف ہے۔ انتیس اکتوبر سن 1956 عیسوی کو صہیونی حکومت کے فوجیوں نے ایک اور جارحیت کا ارتکاب کرتے ہوئے مقبوضہ فلسطین کے گاؤں کفر قاسم کے فلسطینیوں کا قتل عام کیا۔ صہیونی فوجیوں نے اس گاؤں میں کرفیو لگا دیا اور کم از کم 49 مظلوم فلسطینی مردوں، عورتوں اور بچوں کو شہید اور دسیوں کو زخمی کر دیا۔ چند مہینے کے بعد فلسطینیوں نے اس قتل عام کے خلاف مظاہرے کیے۔ ان مظاہروں کے نتیجے میں غاصب صہیونی حکومت نے مجبور ہو کر کفر قاسم گاؤں کے قتل عام کے بعض ذمہ داروں پر مقدمہ چلایا، لیکن یہ سب دکھاوا تھا اور سن 1960 میں اس مقدمے کے سارے ملزمین کو معاف کر دیا گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الاول قبل الانشاء والاحیاء والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره، اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك ومن بعثت من انبیائک و رسلک و انشأت من اصناف خلقک انی اشهد انک انت الله لا اله الا انت وحدک لا شریک لک ولا عدیل ولا خلف لقولک ولا تبدیل و ان محمدا صلی الله علیه و آله عبدک و رسولک ادا ما حملته الى العباد و جاهد فی الله عز و جل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته واحشرني في زمرته إنك أنت العزيز الحكيم برحمتك يا أرحم الراحمين. Thank you.